بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 10 دسمبر 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز 56 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے گروپ نمبر 7 رہ گیا تھا، گروپ نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 7 سے پہلا سوال ہے، ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کے اندر وہ بیان کی گئی ہے کہ لعنت ہے اس پر جو سودی سود دیتا ہے اور اس پر کاتب ہے اور اس پر گواہ ہے. اسی کو نوٹ کرتے ہوئے پوسٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ لہٰذا سودی بینکوں کے منشی، کلرک، مینیجر اور درمیان سب اس لعنت میں برابر کے شریک ہیں، اور سود کے بغیر کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے والے بھی معاونت کی وجہ سے حصے دار اور مجرم ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم تو ضرورت کے حساب سے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بناتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہم بھی اس گنہ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پہلی بات تو ہے کہ اس قسم کی پوسٹ اگر کسی عالم کی طرف سے نہ ہو، اگر کسی عالم کی اس کے اوپر توقیع نہ ہو، تو اس قسم کی پوسٹ اور فولڈر کے اوپر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے. اس لیے کہ عالم جو ہوتے ہیں یا مفتی جو ہوتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے اندر کیا مستثنیات ہیں، اس کے چیز کیا کیا الگ ہیں، اس کو بہتر سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک اصول ہے جو ہر مذہب اور ہر جماعت اور عالم سے قبول کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت ہو تو انسان کے لیے بعض چیزیں جو حرام ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک چیز تو وہ ہے جو بذات خود، یعنی اس کے اندر خود اور برائی پائی جاتی ہے، جیسے زنا ہے، قتل کرنا ہے، یہ بذات خود ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہے نا. اللہ یہ کہ انسان کو کوئی کہے کہ ہاں میں قتل ہے نا تمہیں کر رہا ہوں، تم زنا کرو، جبکہ بہت سے علماء احتیاط نہیں کہتے ہیں، بہت سے علماء احتیاط نہیں کہتے ہم تمہیں قتل کر دیں، ورنہ کسی کو قتل کرو تو کہیں گے نہیں قتل نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جان اس کی جان سے عزیز نہیں ہے. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود اس کے اندر قباحت نہیں ہے، شریعت کی مخالفت کی وجہ سے اتنا قباحت پیدا ہو گئی. مثال کے طور پر سود کے اوپر پیسہ رکھنا، شریعت نے اس سے منع کیا، اس قاعدے کو اس سے شریعت نے منع کیا ہے. کیوں؟ خرابی پیدا ہوئی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے. اب اگر کسی انسان کے اندر کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہے، وہ اس پر موافق نہیں ہے، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا اس میں شامل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ، اس کا مقصد معاونت نہیں ہے، اس کا ارادہ، اس کا مقصد معاونت نہیں ہے، اور نہ بذات خود جو وہ کام ہے اس کے اندر داخل ہے، جیسے لکھنا، گواہی دینا، اس پر منشی کا بذات خود اس کے اندر داخل ہے. البتہ یعنی اس کے اندر امور میں، اس کام کے اندر چلانے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن جو آدمی کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہے اس کام کے چلانے میں ساتھ ان کا نہیں دے رہا ہے، یا جو کچھ چپراسی ہے وہ اس میں چلانے میں ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس لیے علماء نے ان لوگوں میں، یعنی لکھنے والے میں، مینیجر بننے میں، اندر کام کر اس میں، اور باہر جو گیٹ بیٹھا اس کے اندر علماء نے فرق کیا ہے. تو علماء نے جس چیز کو فرق میں رکھا اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء شریعت کی روح کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھتے ہیں.
اگلا سوال ہے، شادی پوچھتے ہیں کہ شیخ سے گزارش طلب کروں گا کہ وضاحت فرمائے میرے نماز والے سوال پر کہ اگر میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کیا میری نماز ہوگی. اور ساتھ جو ہے اس کی وضاحت یہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور میرا فقیر کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ذمہ داری امام کی ہے، اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لے تو کوئی اور بات نہیں ہے. اور جیسے کہ ساتھی نے اپنے سوال میں بھی لکھا ہے ہمارے تعلق سے کہ سوال کو مکمل پڑھ کر سنایا جائے، ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر ان کا سوال طویل ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، یا نہیں اگر اس میں غلطیاں ہوں سوال میں تو پھر ہم اپنے طرف سے سوال کو دہراتے ہیں تاکہ غلط سوال شیخ کے پاس نہ جائیں. دریال اگر جو حضرات چاہتے ہیں کہ اپنا سوال ہو بہو سے قسم پیش کیا جائے وہ براہ کرم اردو میں اردو تحریر میں جو ہے سوال لکھ کر بھیجیں، خصوص ان کا سوال مکمل طور پر سنایا جائے گا. تو یہی پوچھتے ہیں کہ اس تعلق سے کیا ہوگا.
نہیں دیکھیے، جہاں تک بات کا تعلق ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، جیسے ایک عام حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے. پھر اس کے بعد علماء کا یہ اختلاف آیا ہے، ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ جو اسلام میں گزرے ہیں، کہ آیا یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے، امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہے، یا صرف امام کے لیے اور منفرد کے لیے، صرف امام یا منفرد کے لیے. امام احمد حنبل رحمہ اللہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ حکم امام کے لیے ہے اور منفرد کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک صحیح مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، یہ اپنے عموم کے اوپر ہے، گویا امام جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہے. دوسرے علماء جس میں امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ اور بہت سے سواتے ہیں وہ، اور بہت سے علماء بلکہ تقریباً علماء اہل حدیث ہندو پاک کے اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ یہ حکم ہر ایک کو عام ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام بحقی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں. امام بخاری کتابیں جزو القراء تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکم مقتدی اور منفرد اور امام ہر ایک کے لیے ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہے، اگر ایسی جگہ ہے کہ اب وہ مجبور ہے، پڑھ بھی نہیں پاتا ایسے لوگوں کے سامنے، اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتا، تو اب اگر وہ ان علماء کے قول کے اوپر عمل کر لے رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی کو موقع نہ ملے تو ان کی طرف سے ساقط ہو جائے گی، تو انشاءاللہ کسی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان علماء کے قول کے اندر بھی ایک قسم کا وزن ہے، خصوصاً وہ آدمی جس کو موقع ملے تو پڑھے اور اگر موقع نہیں ملتا تو اس کے اوپر سے ساقط ہے. یعنی گویا مقتدی کو بھی پڑھنا ہے، لیکن اگر مقتدی کو موقع نہ ملے تو اس کے اوپر سے ساقط ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری شریف میں ہے کہ وہ بکرا رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس کے اندر ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے. تو آپ اور آپ رکو میں گئے تو سب سے پہلے انہوں نے رکو کر لیا اور اس حالت میں سب میں جا کر کے مل گئے. آپ نے ان سے فرمایا کہ کون نماز کے بعد کون شخص تھا جو ایسا تھا؟ ایسے وہ بکرا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تھا. تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ نماز میں پہنچنے کی جو تمہاری حرص ہے اللہ اس کو اور زیادہ کرے، البتہ دوبارہ ایسا نہ کرنا. جب تم آؤ تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے، اگر وقت نہ ملنے پر سورہ فاتحہ ساقط نہ ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز سے لوٹانے کا حکم دیتے. آپ نے انہیں نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا، آپ شریعت کو بیان کرنے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو فوت ہو جا رہی ہے بغیر اس کی اپنی کوتاہی سے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ ساقط ہو جائے گی. یہ میرا نقطۂ نظر ہے اور میں نے یہ بات اس بار بھی کہی تھی. اگر ہوتا تو اس کا ذکر آتا. اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو انہوں نے مسعود ان لوگوں سے بتلا دو صحیح ثابت ہے انہوں نے ایسا کیا.
اگلا سوال ہے ساتھی اسی سے متعلق پوچھتے ہیں، جبکہ ان کا سوال غیر واضح ہے، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں تو یہی سمجھا اس سوال سے کہ ساتھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں کفیل کے پڑھانے سے پہلے ایک نماز پڑھ لوں، اور جب کفیل آ جائے تو پھر اس کے ساتھ پڑھ لوں. اگر سکون سے پڑھ لیا تو وہ میری فرض نماز جماعت کے ساتھ جو ہوگی وہ میری فرض ہوگی، ورنہ میں جو تنہا پڑھ لوں گا وہ سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ وہ فرض ہوگی. کیا میں ایسے نیت کر سکتا ہوں؟
یہ نماز دو بار نہیں پڑھی جائے گی.
ایک ساتھی جو ہے دلیل کے طور پر اس میں حدیث پیش کی، جیسے اسی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ نہیں پڑھیں گے دو مرتبہ، لیکن بتاتے کہ میں نے حدیث سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہا کہ تم ان کے ساتھ خیر خائی نہیں کرو گے، لہٰذا جماعت بنانے کا حکم
اصل میں اس کو اسلام اس لیے نہیں پڑھی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ نفل کیسے فرض کی نیت نہیں پڑھی تھی. یہاں ان کی نیت کیا ہے, پہلے ہم فرض پڑھ لیتے ہیں کہ فرض ہی کی نیت سے داخل ہوں گے, اگر اطمینان سے رہا تو ٹھیک ورنہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہاں دوسری نماز فرض کی نیت نہیں ہے, نفل کی نیت ہے. یہ تو اس صورت میں ہے کہ ہاں بھائی وہ جو ہے مکمل نہیں کرتا, وقت پر نہیں پڑتا, وقت نکل جاتا ہے, آپ کو خطرہ ہے اس کے ساتھ اختلاف کرنے میں, تو ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر پڑھ لیں, پھر اس کے بعد جب پڑھ آپ نفل کی نیت میں شامل ہو جائیں گے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے دو حدیثیں پوچھ چکی ہیں. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے اول وقت میں ادا کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ افضل ہے, سب سے زیادہ پسند ہے. اور دوسری پوسٹ میں ساتھی نے حدیث بھیجی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل چیز اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے ناراضگی اختیار کرنا ہے. تو دونوں حدیث میں شاید ساتھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں تعارف ہے یا کیا ہے, اس کی اللہ چاہتے ہیں.
دیکھیے اس قسم کے بہت سی حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے افضل اعمال کے بارے میں سنتا, تو آپ نے اسے والدین کی خدمت بتائی, کسی کو نماز بتلائی, کسی کو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی. تو اس سلسلے میں علماء نے متعدد جواب دیے ہیں, لیکن دو جواب بڑے قابل بڑے اہم ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سارے کام افضل اعمال میں داخل ہیں. یہ سارے کام کیا ہیں؟ افضل اعمال میں داخل ہیں, گویا افضل اعمال کا ایک مجموعہ ہے جن میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. دوسرا جواب جو اس سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہتر اور مناسب ہو, یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حالات پر نظر رکھی کہ کون شخص ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آیا, وہ نماز کا پابند ہے اور یہ ہے وہ ہے, لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ والدین کی خدمت مجھ سے کمی ہے, تو آپ نے اس کے بارے میں کیا بیان فرما دیا؟ والدین کی خدمت. ایک شخص آیا دینی معاملات میں کوتاہی کرتا ہے اور سب کچھ آپ نے اللہ پر ایمان لے آنا ہے کہ نہیں ہے. تو گویا آپ نے فائل کے پوچھنے والے کے حالات پر نظر رکھ کر کے اس وقت آپ نے اس چیز کا فر اعمال قرار دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے, تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے یہ ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں گروپ نمبر 8 سے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العالمین, پریشانی سے بچنے کے لیے یہ ورد کرنا کیا صحیح ہے؟ ابھی
دیکھیے عام حالات میں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم پر جب مشکل وقت آئے انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ کہا, ہے نا. لیکن شاید سوال ہو کہ سنن ابو داؤد میں جو ایک روایت ہے کہ جو آدمی صبح کو کاٹ بار کرے, صبح کو اور شام کو, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اصل چیز یہ ہے, یہ حدیث علماء کے نزدیک مختلف چیز ہے. شیخ ابن باز اس کو قوی قرار دیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے تھے, اور ہمارے شیخ زبیر علی جوہری بھی ہمارے خاص اس کو حسن قرار دیتے ہیں, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو ایسی حدیث جس میں یہ احتمال ہو اور وہ فضائل اعمال میں داخل ہے, حلال حرام میں نہیں ہے, تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر بات پر قسم اٹھاتا ہو اور کسی کے گھر چلا جائے اور بولے یہ قسم میں یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا, پھر بھی وہ چیز کھا لیتا ہے, ہر بات بات پر قسم کھاتا ہو, تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے ایسا شخص جو بار بار قسم کھا رہا ہے اس کی دو صورت ہوتی ہے, سب قطع لسانی یا زبان پر قسم آ جاتی ہے وہ قسم کھاتا ہے, یا اس کا مقصد علم قسم کھانے کی ہے نا, اس کی نیت قسم کھانے کی ہے. اور جیسے تمہارے نے کہا کسی کے یہاں جاتا ہو کہتا اللہ قسم میں نہیں کھاؤں گا, اس کا مطلب وہ بے نیت اور قصد ارادہ قسم کھا رہا ہے نا. تو اگر بقصد ارادہ ہے قسم کھاتا ہے, اگر کوئی کسی کام پر کھایا اور وہ کام دوبارہ کیا کہ نہیں کروں گا اور کیا غلط, اس کو قسم کا فرض ادا کرنا ہے نا. لیکن اگر لغو الیمین اسے کہتے ہیں اللہ کل, جیسے عام طور پر لوگ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں ہے, تو یہ چیز ہے جس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واحفظوا ایمانکم, اپنے قسموں کی حفاظت کرو. قسموں کی حفاظت کے اندر علماء کہتے ہیں یہ بھی داخل ہے کہ انسان قسم وقت ضرورت ہی کھائے, بار بار نہ کھائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سبیل الرحمن نام کہتا ہے, کیا اس کو بدلی کرنا ضروری ہے یا چل جائے گا؟
سبیل الرحمن کوئی فائدہ نہیں, چل جائے گا. سبیل رحمان الگ نہیں, لیکن سبیل الرحمان
یہاں لکھا ہوا ہے, سبیل رحمان پتا نہیں ہوگا. سبیل الرحمان,
سبیل رحمان نہیں, گویا کہ رحمان کو آپ نے الگ رکھا اور سبیل کو الگ رکھا, اور رحمان کسی کا نام نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص سے ملے, البتہ سبیل الرحمان ہو اللہ کا راستہ تو یہ چیز سبیل ہو سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, میں نے یہاں انڈیا میں ایک پریوار کو دیکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لوبان اجوان اور بھی کچھ اس میں ملا کر انگاروں میں ڈال کر دھواں کرتے ہیں, اور اس کو کپڑوں پر دھواں لے کر سو جاتے ہیں, کیا یہ عمل صحیح ہے؟
اصل میں یہ ہوگا کہ عمل کیوں کرتے ہیں, آیا مچھر سے بچنے کے لیے, مکھیوں کو بھگانے کے لیے, یا گھر کے اندر جو ماحول ہے کہ نہیں ہے رطوبت کی وجہ سے, کسی الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ان کا مقصد مثلاً جن وغیرہ کو دور کرنا ہے کہ نہیں ہے, کس طرح شیطان نہیں آئے گی, ارواح خلیفہ نہیں آئے گی, تو یہ چیز جائے نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ 6 دسمبر واقعات کو جو ہے نا یوم سیاہ بلیک ڈے منانا کہتا ہے.
دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ سوال ہو چکا ہے, شرعی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. بابری مسجد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں اس وقت میں کہ ہندوستان میں کہاں کہاں مسجدیں جو آباد ہیں ان کو آباد کریں. بابری مسجد آج بھائی کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو نہ تو کوئی نمازی نماز پڑھتا تھا, نہ وہاں کوئی آبادی تھی, نہ وہاں پہ کوئی رہتا تھا. مسجد بنتی اللہ کی عبادت کے لیے. اب آپ لوگ مسجد میں نہیں جانا چاہیں گے, مسجد ویران ہے, فجر میں شاید پورے محلے کے اندر مشکل سے 4-5 آدمی آتے ہیں, جبکہ وہی جمعہ کے دن ہوتا ہے تو سڑکوں پہ لوگ مال پڑتے ہیں, کہاں آئیں گے لوگ؟ یہ لوگ تو خود اصل میں مسجد کو بھانے, مسجد کی بہوبتی کر رہے ہیں. اللہ کے گھر سے حضرت حضرت فلاح کی آواز آ رہی ہے, اسراب خیر میں آپ دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دکانیں بیٹھے بغل ہی میں بیٹھے مسجد جیسے چائے پکوڑے کھا رہے ہیں اور گپ کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اصل مسجد کی یاد منانے میں یہ چیز داخل ہے کہ مسجد کو آج اس طرح آباد کریں, جائیں لوگوں کے پاس, جائیں بھائی نماز پڑھو. دیکھو یہی وجہ ہے مسجد کیوں وہاں کوئی نہیں تھا, آباد نہیں تھی, اس لیے بھا دیں گے لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں نا, تو ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے تاکہ ہماری دوسری مسجدوں تک یہ بات نہ پہنچے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اشہد اور مشہد میں کیا فرق ہے؟
لنچ منگے یہ جمع اور واحد کا کیا ہے؟ اشہد میں گواہی دیتا ہوں, مشہد ہم سب گواہی دیتے ہیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر موضوع پر مسئلہ کرنا بھول جائے تو کیا حکم ہے, اور نماز ختم ہونے کے بعد یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
تجدید وضو کے بعد نماز کو لوٹائے, اس لیے کہ جو اس کا وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز مناسب ہی نہیں تھی, نماز مناسب نہیں ہوئی. جب نماز مناسب نہیں ہوئی تو اسے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے, علماء نے بغیر وضو کے اذان, وضو کے لیے اذان کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے, نہ قرآن حدیث میں اس کے اوپر کوئی اذان کے لیے وضو کی شرط نہیں لگائی ہے, نہ قرآن حدیث میں اس کوئی دلیل ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کی کا طریقہ بتائیں, اور موضوع اور موزے کس طرح کے ہوں, کیا کاٹن اور نائلون کے موزے بھی فرق ہے, اور مقیم لوگوں کو 24 گھنٹے میں موزے بدلنے ہوں گے یا پھر انہیں کو دوبارہ پہنا جا سکتا ہے؟
ہم کسی اس سلسلے میں تفصیل کے لیے جو ویب سائٹ کے اوپر جائیں, اور جو سردیوں کے مسائل یا موزوں کے مسائل, موزوں پر مکہ کے مسائل ہیں, اس کو تفصیل سے دیکھ لیں. یہاں تفصیل سے بات نہیں رکھی جاتی, البتہ یہ ہے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی چیز تو ہے کہ ہر چیز, ہر وہ موزہ جس کو موزہ کہا جاتا ہے, اور موزہ جس مقصد کے لیے پہنا جا رہا ہے اس کو اس کا کام دے رہا ہے, یعنی زینت کے لیے پہن رہا ہے, یا سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے پہن رہا ہے, یا اپنے پیر کھٹتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے پہن رہا ہے, تو کہنے کا مطلب اگر موزہ جس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے وہ مقصد ادا ہو رہا ہے, تو وہ موزہ چاہے لکڑی کا ہے, چاہے چمڑے کا ہے, پلاسٹک کا ہے, کسی بھی چیز کا, اس موزے کے اوپر مقع ہے کہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام سے, بلکہ 13 یا 14 صحابہ کرام سے کپڑے کے موزے پر مسح کرنا واجب ہے, اور صحیح طور ثابت ہو سکی محمد بن زید نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نا. اور کچھ سمے ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جوردین, جورد وہ کپڑے کا موزہ ہوتا ہے جسے آج شراب کہتے ہیں کہ نہیں ہے, اس کے اوپر ہی مسح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موزے کے اوپر مسح ثابت ہے, پہلے مسئلے کا جواب نہیں ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 24 گھنٹہ اگر گزر گیا اس کے اوپر مسا کیا تھا, تو اب اس کو نکال کر کے دوبارہ پیر کو دھولنا ہے, پھر اسی کو پہن لینا ہے, موزہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ کہ موزے میں گندگی میں دن طرف بچنا ہے, ورنہ اسی کو یعنی دوبارہ موزے سے پیر کو نکالیں, دونوں پیروں کو دھونے, پھر موزہ پہنے, پھر آپ اس کے اوپر 24 گھنٹے تک مسا کر سکتے ہیں.
جیسے کچھ لوگ وضو مزہ پہنتے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں بدبو آنے شروع ہوتی ہے,
دیکھیے اس پر مسح کرنے کا بدبو سے کوئی تعلق نہیں, بدبو سے کوئی تعلق نہیں. البتہ ایسے شخص کو پھر عام مسجدوں میں جا کر کے لوگوں کو تکلیفیں نہیں دینی, کیونکہ بدبو سے لوگوں کو تکلیفیں, تو جس طریقے سے آپ سبق نے پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, لیکن پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں. آپ نے سنایا جو ان خبیث سبزیوں سے کھائے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے, تو اس کے اوپر مسا تو ہو سکتا ہے, البتہ یہ ہے کہ اسے پہن کر کے مسجد میں نہیں آئے گا.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر سچائی اور میدان کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں, لیکن چند چیزیں جو حدیث کے نام پر پیش کی گئی ہیں اس کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک کے سامنے جیسے کہ لکھا جاتا ہے کہ اس میں جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے, جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے, اور جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے. بہت ساری چیزیں اس سے بلکی نہیں کیا اس طرح سے کچھ حدیث میں
نہیں. دیکھیے یہ مفہوم الفاظ نہیں, یہ مفہوم حدیثوں سے اور تقریباً صحیح حدیثوں سے معلوم ہے. آپ نے انصاف فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, اس کی روزی میں برکت ہو, اس میں تو کل یسل رحمہ, وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ والدہ کا. آپ نے یہ کہا بابانی معجلان عقوبتہما فی الدنیا والآخرہ, جو ایسے دروازے ہیں کہ یا جو ایسے عمل ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے, وہ کون ہے؟ ظلم اور خطیعت رحم. جی یہ تقریباً جو بیان کیے گئے ہیں وہ مفہوم احادیث کا ہے.
گروپ نمبر 9 سے ساتھی سوال کرتے ہیں, شیخ سے میرا سوال ہے کہ ابو زہرہ مصری ساتھی کتاب ابو حنیفہ حیاتہ کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا یہ طالب علم کے لیے کتاب یعنی مستفید ہونے کے لیے صحیح ہے؟
ٹھیک ہے, ماں ونیفا رحمہ اللہ کی حیات اور آپ کے کارنامے اور آپ کی دین خدمات کو جاننے کے لیے یہ کتاب بڑی اچھی ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر کتاب کی ہر ہر بات پر ہر ہر جو باتیں اس میں لکھی اس کے اوپر انسان مستفید بھی ہو جائے. اور اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ایک مشہور پاکستانی عالم مولانا عطاء اللہ حمید ہودیانی رحمہ اللہ کے اشارے پر کسی نے کیا ہے, اور اس جعفری نے کسی نے کیا ہے, اور وہیں سے انہوں نے چھاپا بھی ہے, مولانا ہی نے اپنے یہاں سے اس کو چھاپا تھا, تو اس لیے بھی اس کتاب کو سند ملتی ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور طالب علم اس کے مستفید ہو سکتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں بعض اہل دیوبند یہ کہتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کا کشمیری کا مقام ابن حجر و ابن دقیق العید کے برابر ہے, تو کیا یہ بات درست ہے؟
دیکھیے ہمارے بھائیوں کو اگر برا نہ لگے تو میں کہوں, ایک بچہ ہے جو گھر میں رہتا ہے, نادان رہتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو دنیا کا بادشاہ ہے اس سے بڑا مالدار ہے, اور اس سے بڑی طاقت رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی علم, ان کی یادداشت, ان کی سمجھ سے کسی کو انکار نہیں ہے. جو بھی انکار کرے وہ لاعلم ہے. البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ساتھ سنگا کر کے ان کا مقابلہ کرنا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کچھ اور ہی چیز تھے. اس کی دلیل سب سے واضح ان کی کتاب فتح الباری ہے کہ دنیا میں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس کتاب کی مثال نہیں ہے. دنیا میں فتح الباری کی مثال نہیں ہے. اسی لیے سب کہا تھا علامہ شوقانی رحمہ اللہ نے کہ جب ان سے کہا گیا تھا بخاری شریف کی شرح لکھی ہے, جنہوں نے کہا تھا میں ہجرت کا بادل سر اس طریقے سے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے, ایسے فتح الباری لکھ دینے کے بعد کسی اور کتاب کا یہ لکھنے کی بخاری شریف شرح میں ضرورت نہیں ہے. تو علامہ ابن حجر سے مقابلہ کرانا یہ بلا وجہ کی جو ہے ضد اور تعصب ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. البتہ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ اللہ اگر مان بھی لیا جائے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا علم حافظ ابن حجر کے علم کے برابر تھا, اگر بھی مان لیا جائے, تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو یہ کیا کہ اپنے علم کو جو کچھ تھا حدیث, علماء حدیث, حدیث رسول اور کھل کر کے دین اسلام کی خدمت میں لگا دیا. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے پوری کوشش لگا کر کھل کر کے اسے مذہب حنفی کے طرف سے دفاع میں لگا دیا. اور یہ بات بالکل ان کی کتابوں کی رمت سے واضح ہے. بلکہ یہ دیکھیے الاعتصام پڑھ کے آپ کے سامنے رکھا ہوگا, اس میں ایک مضمون آپ کو ملے گا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ 1401 یا 1402 میں ہم نے علامہ نذیر احمد کشمیری رحمہ اللہ کے ایک مقالہ بھی پڑھا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں ان کے شاگرد مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ وہ بھی انتقال کر گئے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار کہیں پنجاب وغیرہ کے علاقے میں کوئی جلسہ کانفرنس اس میں گیا تو دیکھا شیخ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں یا بڑے افسوس کر رہے ہیں کہ عمر ضائع ہو گئی. عمر ضائع ہو گئی کشمیری صاحب, علامہ انور شاہ عمر ضائع ہو گئی. پوچھا کیوں ضائع ہو گئی؟ تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری عمر اسلام کی خدمت کے لیے نہیں لگایا ہے. ہم نے اپنی پوری عمر کیا ہے صرف ایک مکتب فکر کی طرف سے دیکھا کہ اس اندر ہم نے کیا پکڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے تو حافظ حجر رحمہ اللہ نے تو اپنا کام کس کے لگایا؟ حدیث کی. اصول حدیث کی خدمات کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کوئی بھی طالب علم ہے, چھوٹا یا بڑا عالم, علامہ ہی کیوں نہیں ہے, اسے حافظ حجر کی کتابوں سے استغنا نہیں ہے. چاہے حدیث کے اندر ہے, شرح شروح حدیث میں ہے, حدیث کے جمع میں ہے, یا اصول حدیث کے اندر ہے, یا رجال حدیث کے اندر ہے. شاید ہی کوئی فن اصول حدیث یا رجال حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چھوڑا ہے امام خطیب بغدادی کے طریقے سے کہ اس کے بارے میں کچھ لکھا نہ ہو, کوئی کتاب نہ لکھی ہو. تو حافظ ابن حجر سے مقابلہ کرنا, حالانکہ میں یہ نہیں کہتا بقول آپ کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں, بقول آپ کے شافعی مقلد ہیں, تو میں تعصب نہیں کرتا کہ حنفی ہے سب نہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخر ان کی خدمات کیا ہیں. آج آپ کہیں بھی کسی دنیا کے گوشے میں ہیں, آپ یہ کہیں حافظ نے یہ بات کہی تو کون مراد ہوتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ. اور ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی مقبول فرمائے. کوئی آدمی پیش کرے کہ انہوں نے دین کے لیے سو سے بڑی خدمت کی ہے تو اس سے پہلے نہیں ہوئی. کس حدیث کی شرح کی ہے, کیا لکھا ہے, کیا چیز ہے؟ جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بالغ مرد ہے اور غیر محرم کا اس کو دودھ پلانا کہتا ہے رضا ثابت کرنے کے لیے, فتویٰ آج کل فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر گھوم رہا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے؟
بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ الرضاعۃ من المتاع, ایسے نہیں ہے. رضاعۃ سب ہے, متاع یعنی جب بچے کو اس دودھ کی بھوک لگے, ہے نا, وہ رضاعۃ ما فتک الامعاء, جس سے اٹڑیوں میں یعنی جو بچے کی غذا بنے, ایسے نہیں ہے. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے حد رکھ دی ہے کہ حولین کاملین, ہے نا,
لہذا اس کے بعد جو رضاعت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی, اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لہذا اس چیز کو پیش کرنا, البتہ اگر سالم مولا حذیفہ کے واقعے سے استثناءات کی بات آتی تو یہ چیز اہل علم جو ہیں ان کے سامنے پیش کریں یہ صورت حال ہے, آیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں, ورنہ جمہور کا ہی نہیں بلکہ تقریباً اجماع اس کے اوپر ہے کہ وہ ان کے ساتھ تقریباً خاص تھا. کس کے ساتھ؟ سالم مولا حذیفہ کے ساتھ. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ علامہ رئیس نبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت ابن حزم کے بارے میں آپ کیا چاہیں گے؟
رئیس ندوی تو میں نہیں کہتا, البتہ رئیس احمد جعفری ہیں, انہوں نے ابو زہرا محمد ابو زہرا مصری کی کتاب ابن حزم کا ترجمہ کیا ہے, تو وہ تو کتاب میری نظر سے ہے اور بڑی مفید کتاب ہے. البتہ رئیس احمد ندوی رحمہ اللہ کی کسی کتاب کا مجھے علم نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو شہادت کی انگلی اٹھا سکتے ہیں؟
کوئی ثبوت صحیح حدیث میں نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو اور درمیان میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ فرض نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے, تو کیا دوسرے شخص کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی اور کیا اسے جماعت کا ثواب ملے گا؟
جی انشاءاللہ ملے گا, انشاءاللہ اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ واضح قول یہی ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے, حدیثوں میں دونوں کے لیے شہادت موجود ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں نماز میں کوتاہی کرنے والوں کا کیا اثر ہوگا؟ کوئی چار یا پانچ جملے بتائیں گے. جزاک اللہ.
دیکھیے نماز میں کوتاہی کرنے والے کے بارے میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ دینی لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک حادی پر کھڑا ہوا ہے. خطرہ یہ ہے کہ وہ کہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے, ایک نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے روح سے کافر کو مجرمین کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلا عدو وہ یہی پیش کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز کی توفیق.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلامک اسکالر عمران نظر حسین کے بارے میں بتائیں, کیا ان کے بیانات سن سکتے ہیں؟
ان کا کوئی بیان ہم نے سنا نہیں, مجھے وہ کون ہے نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات ہے کہ جماعت کی ہیں کہاں ٹھہرنے والے ہیں, مجھے کوئی علم نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ امام شوقانی کی طرف یہ مسئلہ منسوخ کرتے ہیں کہ وہ توسل الہام کشف کے قائل تھے, کیا یہ بات درست ہے؟
دیکھیے توسل اور الہام کا تو مجھے علم ہے, البتہ کشف کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. توسل جو ہے علامہ شوقانی رحمہ اللہ اولیاء کے توسل کا اس معنی میں کہ اے اللہ تعالی ہم تیرے ولیوں کے وسیلہ دے کر کے, ہے نا, یعنی ولیوں ہی سے نہیں گویا ان کے مقام اور مرتبے کا, ان کے مقام اور مرتبے پہ توسل کے قائل تھے. یہ علامہ شوقانی رحمہ اللہ کی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان غلطیوں میں ہے, ایک نہیں ہے جن پر ہم ان کی موافقت نہیں رکھتے ہیں. اور الہام کا جہاں تک تعلق ظاہر بات اللہ کے نیک بندوں کو تو الہام ہوتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے, کیا یہ بات درست ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں شریعت کی روشنی میں کیا وہاں پر کھڑے ہو کر بیان کرنا چاہیے یا بیٹھ کر؟
نہیں دیکھیے یہ چیز خطیب کے اوپر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے بیان کرے یا بیٹھ کر کے. اصل چیز ہے اپنی امیر معاویہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, اور یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں جب وہ نہیں کھڑے ہو پاتے تھے تو پھر بدن ان کا بھاری تھا, تو ٹھیک ہے اس سے جواب کا پتہ چلتا ہے, اس سے جواب کا پتہ چلتا ہے, وجود کا پتہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم کا یہ خط مجھے سننا ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے. البتہ عام تقریروں میں یہ تو مقرر کے اوپر ہے کہ اپنی بات اسے پہنچانا ہے, وہ کھڑے ہو کر کے تقریر کر پہنچائے یا بیٹھ کر کے پہنچائے یا وہ لیٹا ہوا اسے دے دیا گیا اپنی بات پہنچا رہا ہے, یہ تو اس کے
استطاعت کے اندر.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ اہل سنت میں عقائد کی بنیاد پر تین گروہ ہیں، اشعریہ، معتزلیہ، سلفیہ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشعریہ اور معتزلیہ اہل سنت سے خارج ہیں؟
نہیں، دیکھیے، جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ اشعریہ اور معتزلیہ اہل سنت میں سے ہیں، ان کو انہوں نے ان کا قیاس معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کے بارے میں کیا ہے کہ معتزلہ اور جہمیہ کے بارے میں اہل سنت کے زیادہ قریب ہے نا، سلفیت کے زیادہ قریب ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ مکمل طور پر نہ انہیں سلفی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہوں نے مکمل طور پر سلفیت سے خارج کیا جا سکتا ہے. جی،
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ برتھ ڈے کا کیک کھانا صحیح ہے یا نہیں، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، وہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرا سوال کرتے ہیں ساتھی کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں.
دیکھیے، جہاں تک برتھ ڈے کا تعلق ہے، یہ ایک بدعت ہے، اور جو کھانا اس سے منسلک ہے وہ ایک بدعت سے متعلق کھانا ہے، اس سے پرہیز بہتر ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا کھانا مردہ کھانے کے طریقے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، وہ ایک بدعت ہے، بدعت کے کام سے منسلک ہے. اب یہ سمجھتا ہے انسان کہ ہاں بھائی ہم اگر نہیں کھائیں گے تو خاص طور پر وہ لوگ انہیں عبرت ہوگی، تو ایسے مطلب قطعاً کھانا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم کھا لیں گے تو وہ ہمارے قریب ہوں گے، ہم ان کے بات پہنچائیں گے، اور قریب ہے کہ ہم آئندہ بتائیں تو اس بدعت سے بعد آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جہاں تک گھوڑے کے گوشت کا تعلق ہے، اس کا گوشت حلال ہے. سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں آتے ہم لوگوں نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہے، اور قرآن اور حدیث سے اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سب یعنی غازی پوری نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آج غیر مقلدیت کی حدیث پرکھنے کا معیار صرف اتنا ہے کہ صحیح للالبانی اور ضعیف للالبانی، حالانکہ اس کی علمی حیثیت حبیب الرحمن اعظمی نے بتا دی ہے. اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ائمہ کی توہین کی اور چار سنن کو آٹھ میں تقسیم کیا، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی. کیا ان ائمہ کو یہ خیال نہ آیا جو البانی کو آیا؟ شیخ سے میری گزارش ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں، اس کی حقیقت کیا ہے بتائیں.
یہاں تک غازی پوری صاحب کا تعلق ہے، غازی پوری صاحب ایک متعصب قسم کے حنفی ہیں، جن کو صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر کے، حدیث کا حوالہ، مسئلے کا حوالہ دے کر کے بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں ہے. ہم نے ان کی ایک آدھ دو کتابیں دیکھی ہیں، ہم تو صرف یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو موت سے پہلے توبہ اور سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ جہاں تک تعلق ہے کہ ہماری حد علامہ البانی تک ہی، یہ بات بالکل غلط ہے. ہم علامہ البانی رحمہ اللہ کو حدیث کا ایک بہت بڑا عالم، بلکہ عصر حاضر کا ہم انہیں مجدد مانتے ہیں، مجددین میں ہیں، اور جو خدمت انہوں نے اس وقت میں یہ سو دو سو سال میں حدیث کی ہے کسی نے اور نے نہیں کی ہے. اور آج خود علماء احناف کے جو بڑے بڑے طالب علم ہیں وہ محتاج ہیں علامہ البانی کی تحقیقات کے. سہارنپور کے شیخ الحدیث مظاہر العلوم کے مولانا یونس صاحب، وہ جب حد کے اوپر آئے، جیسا کہ ان کے خاص صاحب نے بیان کیا، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ کی کتابیں چن چن کر کے لے کر کے گئے، وہ ان سے اتنا متاثر ہیں. البتہ کوئی آدمی تعصب کے اوپر آ جائے تو اس کا کیا کہنا ہے. جہاں تک علامہ البانی رحمۃ اللہ کے ان حدیثوں کی کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دینے کا تعلق ہے، دیکھیے یہ ایک بات مناسب ہو بھی سکتی ہے، مناسب نہیں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ایک عام چھوٹا سا طالب علم ہے، وہ ہر حدیث کو کہاں ڈھونڈنے جائے اور کہاں تحقیق کرنے جائے. وہی حدیث ہیں جس میں جانتے ہیں امام ترمذی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود ہی واضح کر دیا کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غریب ہے، غریب ہے یعنی ضعیف ہے. اب علامہ البانی رحمہ اللہ نے آئے اور اپنی تحقیق سے، اپنے انداز سے، جس کو انہوں نے سمجھا، یہ نہیں کہا کہ میری بات آخری ہے، یہ نہیں کہا کہ میری بات پر حلف رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ خود بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ دیگر علماء کے طریقے سے کبھی ایک حدیث کو صحیح کرتے، بعد میں رجوع بھی کر لیتے، کبھی ضعیف کرتے اور بعد میں
رجوع بھی کر لیتے جیسا کہ بہت سے حدیثوں کے بارے میں علامہ البانی کا موقف رہا ہے کہ اگر علامہ البانی رحمہ اللہ ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے صحیح سنن ترمذی اور جن کو ضعیف سنن ترمذی نے کہا یا علامہ البانی کہا جب ان کو الگ کرنے کا برا کیا وجہ کہا گیا تم صرف صحیح لو اور ضعیف کو چھوڑ دو بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ انصاف دیکھیے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا صحیح اور ضعیف تو جلاد کے اوپر یہ لکھ دیا کہ صحیح ہے نا اس کے ساتھ اس کا دوسرا جو ضعیف بھی طلب کریں لیں اور ضعیف پہ لکھ دیا کہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا جو صحیح بھی اس کے ساتھ رکھیں جی تو اللہ صلی اللہ علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمہ اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تحقیقات کیا رہی ہیں علامہ البانی کے مقابلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ جب ان کا اجتماع ہوا اگر کوئی ان سے کچھ پوچھتا تو کہتے کہ نہیں بھائی بھائی اس کا ہمارے کن دل مدینہ یعنی البانی ہمارے ساتھ ہے میں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کا تعصب اہل حدیثوں کے ساتھ جو کچھ رہا ہے وہ اہل علم حضرات سے ڈھکا چکا نہیں رہا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب بہت ضروری یہ ہے کہ سعودی میں یا دبئی میں بینک لون دیتے ہیں تو وہ لون لینا کیسا ہے جیسا کہ بعض اسلامک بینک لون دیتے ہیں اور ساتھی یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کچھ زیادہ طلب کرتے ہیں تو کیا وہ سود ہے کیا اس طریقے کا لون لینا جائز ہے؟
بھائی دیکھیے اس سلسلے میں جس بینک سے آپ نام لے کر کے لون لینا چاہتے ہیں اس بینک کا نام لے کر کے جہاں کہیں رہتے ہیں جو طالب علم یا عالم موجود ہیں ان سے پوچھے وہ بتائیں گے. سعودیہ کے ہر بینک سے لون لینا مناسب نہیں ہے, دبئی کے ہر بینک سے لون لینا مناسب نہیں ہے, اور ہر بینک جو لون دیتا ہے اس کے اوپر حرام ہونے کا حکم لگانا بھی مناسب نہیں ہے.
وہاں کے عالم سے
جی جی
وکیل اگر بیچ کے
نہیں وہ کہیں عالم سے پوچھ رہے کہ میرا اقتصاد نہیں, اور خاص طور پر اگر ہو مثال مجھے راجیو بینک کے بارے میں دوسرے بینک کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ان کا کیا نظام ہے دینے کا جس بنیاد پر دیتے ہیں. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا از لان الرحمان یعنی اللہ کا ببر نام رکھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے اگر یہ تو کون سا لفظ ہے پتہ نہیں چلتا ہے لیکن اسد اللہ یہ تو لوگ رکھتے ہیں لیکن غزن پر لوگ نام رکھتے ہیں اس نام رکھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں.
جزاکم اللہ خیر محسن جزا یہ تھی سیشن میں پھر 66 جو پارٹ اے اور بی اور سی میں پیش کی گئی ہے, ہم اس کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. ہمارے گروپ میں شامل ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 0502627622, اور مزید درست کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamidawa.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.